وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان اور بھارت کے بگڑتے ہوئے تعلقات کی خبر سے شروع کریں گے، جس کے تحت بھارت نے پٹھان کوٹ حملے کی ذمہ داری جیش محمد کے مسعود اظہر پر ڈالی ہے. آگے چل کر ہم جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی گمشدہ افراد پر رپورٹ، بلوچستان سرکار کی تلور کا شکار کرنے پر اجازت سے انکار، اور آخر میں امریکہ میں الیکٹورل کالج کے فیصلہ کن ووٹ پر بات کریں گے. اور پہلے موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے، بلکہ ہیں، بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر، جو کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اور اس وقت ہم رابطہ کر رہے ہیں نئی دہلی میں پشپندر کمار سے، جو سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں. اس وقت پروڈیوسر بتا رہی ہیں کہ دونوں مہمان لائن پر ہیں. اور اس سلسلے میں ہمارے نمائندے ناصر محمود نے ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے. سب سے پہلے اس کو سنتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں.
پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی بحالی کی امید کو رواں سال کے اوائل میں جس واقعے سے دھچکا لگا تھا، اس کی بازگشت 2016 کے اختتامی ہفتوں میں بھی سنائی دے رہی ہے، جس میں بھارت کی ایک اعلیٰ تفتیشی ایجنسی کی طرف سے 2 جنوری کو پٹھان کوٹ فضائی اڈے پر ہونے والے حملے کی تحقیقات کو سمیٹتے ہوئے اس کی منصوبہ بندی کا الزام پاکستان میں موجود کالعدم شدت پسند تنظیم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر اور ان کے دیگر 3 ساتھیوں پر عائد کیا گیا ہے. پیر کو بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی طرف سے پیش کی گئی فرد جرم کے تناظر میں وزارت داخلہ کے ایک عہدیدار کا یہ بیان سامنے آیا کہ پاکستان کو مسعود اظہر کو گرفتار کر کے بھارت کے حوالے کرنا چاہیے. پاکستان کی طرف سے تاحال باضابطہ طور پر اس فرد جرم اور بیان پر کوئی رد عمل تو سامنے نہیں آیا، لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ اس تازہ بھارتی اقدام سے پہلے سے کشیدہ تعلقات مزید بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں. سینئر تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری رضوی کہتے ہیں کہ یہ بھارت کی طرف سے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی ایک اور کوشش ہے.
یہ کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے حافظ سعید، مسعود اظہر کی گرفتاری اور ہینڈنگ اوور کا جو ہے مطالبہ کیا ہے. میری اس بات جو سمجھ میں نہیں آتی کہ کس لا کے تحت پاکستان یہ کر سکتا ہے. کیا اگر پاکستان کی جو ایف آئی اے ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، اس کا چیف اگر یہ اعلان کرے کہ فلاں بندہ ہمیں ہندوستان سے درکار ہے، تو کیا ہندوستان کی حکومت اس بندے کو پاکستان کے حوالے کر دے گی؟ اگر واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایویڈنس ان کے پاس بہت سٹرونگ ہے، اس کا ایک لیگل پروسیجر ہے جس کے ذریعے وہ کسی پاکستانی کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے طلب کر سکتے ہیں.
2 جنوری کے اس واقعے کے بعد پاکستان نے بھارت کی طرف سے موصول ہونے والی معلومات کی روشنی میں اپنے ہاں کارروائی کی تھی اور مسعود اظہر کو حفاظتی تحویل میں بھی لیا گیا تھا، لیکن پٹھان کوٹ فضائی اڈے پر حملے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی پاکستانی ٹیم کو بھارت میں محدود رسائی دیے جانے اور اطلاعات کے مطابق مکمل تعاون نہ کیے جانے کے سبب تحقیقات میں اس جانب کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی تھی. پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان بھی کہتے ہیں کہ دباؤ کی یہ بھارتی پالیسی کارگر ثابت نہیں ہوگی اور امن کے لیے ایسے بیانات سود مند نہیں ہیں.
امن جتنا ہماری ضرورت ہے، اس سے بڑھ کر انڈیا کی ضرورت ہے، میں آپ کو بتا دوں. سو امن بڑھانے کے لیے یہ پالیسی چھوڑنی ہوگی، نو ٹاک پالیسی. یہ جو ہے نا کہ عدالتوں سے فیصلے کروانا، کبھی اوری کا الزام پاکستان پہ لگا دینا، کبھی پٹھان کوٹ کا، یہ ایک ان کی اسٹریٹجی ہے. اس طرح سے یہ پاکستان کو دبایا نہیں جا سکتا.
پروفیسر حسن عسکری رضوی کا کہنا تھا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان معاملات کو سلجھایا جائے.
دیکھیں، کشیدگی تو دونوں ملکوں میں اس وقت کافی موجود ہے اور اس قسم کے بیان سے بڑھے گی، کیونکہ صرف یہی نہیں ہوگا، ایک میڈیا ایک کیمپین شروع کرے گا انڈیا کا اس بیان کی بنیاد پہ، اور اس سے جو تعلقات خراب ہیں ان میں مزید خرابی جو ہے وہ پیدا ہوگی. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ معاملات کو سلجھایا جائے.
شمشاد احمد خان پاکستان اور بھارت کے درمیان جامع مذاکرات کا خاکہ تیار کرنے والوں میں شامل ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ خطے میں امن کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ملک مذاکرات کی طرف آئیں، کیونکہ بات چیت ہی مسائل کا واحد حل ہے.
اگر اس خطے میں امن آنا ہے تو بڑے ڈیسنٹ طریقے سے آئے گا، وہ اس طریقے سے کہ دونوں ملکوں کو بات کرنی ہوگی، ڈائیلاگ کرنا ہوگا، کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کرنی. اور مجھے فخر ہے کہ میں نے وہ برج بنا کے دیا ہوا ہے دونوں ملکوں کو. आई को ऑथर्ड विद माय इंडियन काउंटर पार्ट इन 1997, जिसको हम कंपोजिट डायलॉग कहते हैं, वो अब तक इंटैक्ट है। दोनों मुल्कों को उस ब्रिज की तरफ लौट जाना चाहिए, बैठ के बात करें। और इनफैक्ट जब मैंने कंपोजिट डायलॉग शुरू करवाया था, मेरे जहन में एक बात बड़ी क्लियर थी, वो ये थी कि कोई भी हमारा इशू जो है वो इवेंट के तौर पर सॉल्व नहीं होगा। वी नीड ए प्रोसेस, एक प्रोसेस अमल, लॉन्ग टर्म, ड्यूरेबल, सस्टेनेबल। और उस तरह हम यके बाद दीजिए अपनी जो है हर्डल्स दूर करते जाएंगे।
मसूद अजहर की जैश मोहम्मद नामी तंजीम को अक्वामे मुत्तहिदा और अमरीका ने 2001 में बैन अल-अक्वामी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया था, जिसके बाद इस तंजीम पर पाकिस्तान में भी 2002 में पाबंदी आयद कर दी गई थी। भारत अपने यहाँ दहशतगर्द कार्रवाइयों पर पाकिस्तान के गैर रियासती अनासिर को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए दावा करता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हिमायत करता है, तहम इस्लामाबाद इन इल्ज़ाम और दावों को मुस्तरद करता आ रहा है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
जी, और हम भारत चलते हैं, जहां से सीनियर सहाफ़ी और सियासी तजयकार पुष्पेंद्र कुमार हमारे साथ हैं। पुष्पेंद्र कुमार, ये बताइए, हम मीडिया में देख रहे हैं कि भारतीय अफवाज की खुफिया इदारों में भी कोई रद्द बदल हुआ है। आप बताइए, जिस तरह का ये मुतालबा इस वक्त भारत कर रहा है कि मसूद अजहर को भारत के हवाले किया जाए, क्या ये जो रद्दोबदल हुआ है इससे नज़र आता है कि एक ज़्यादा सख्त गिर मौक़िफ रखने वाले सामने आ रहे हैं?
देखिए, जो रद्दोबदल हुआ है वो भारत के रॉ चीफ नए बने हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ नए बने हैं, लेकिन ये चार्जशीट जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसने इसको जिसे फाइल किया है। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछें तो मैं बहुत हद तक जो हसन अस्करी साहब ने जो बात कही है उससे उस एक तफा करता हूँ। और मुझे ये लगता है कि इस वक्त भारत के अंदर अजहर मसूद के मामले में जो चार्जशीट हुई है और उस चार्जशीट के बाद जिस तरीके से हमारे यहाँ मीडिया उसको चला रहा है और तमाम बातें अपने आप ही, भारत का मीडिया ये भी कह रहा है कि देखिए साहब, अब पाकिस्तान का रोल साफ हो गया, तो मैं समझता हूँ कि 2 जनवरी के बाद से लेकर के अब तक भारत जो कहता रहा है क्या वो साफ नहीं था, अब इस चार्जशीट के बाद साफ हो गया है। तो मैं अगर इसको इस तरीके से देखता हूं कि इसके 2 रेमिफिकेशन है, एक तो यह है कि जो बैरुल अफवामी सतह पर जो भारत इस तरीके से अजहर मसूद को लेकर के यूएनएससी के अंदर जो दबाव बढ़ा रहे थे, उसमें बार बार यहां यह भी कहा जा रहा था कि आप यूएनएससी की बात करते हैं लेकिन आपने अपने हद तक तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में उनको चार्जशीट तक नहीं किया है, उनको मुलजिम भी नहीं बनाया है, उनके ऊपर आईपीसी के तहत आपने धाराएं और जो उनके ऊपर आर्टिकल लगने थे वो भी नहीं किए। तो एक तो मुझे लगता है कि भारत इंटरनेशनल लेवल पे इसका इस्तेमाल करेगा, आज नहीं कल करेगा, इसकी एक शेल्फ वैल्यू है। दूसरा, मुझे जो इमीडिएट एक इसका इफेक्ट लगता है कि भारत में इस वक्त जो है भारत की सबसे बड़ी रियासत जो सबसे बड़ी पॉलिटिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका इलेक्शन मेरा ख्याल है कि अगले 2 महीने में होना है। तो भारत की हुकूमत को यह भी करते हुए देखना है कि तमाम इतने हमले हुए, मोदी की सरकार के दौर में हुकूमत में हमले हुए हैं, तो हम जब तक इसमें बहुत सख्त होते हुए नजर नहीं आएंगे उसका असर पड़ेगा। तो एक तो डोमेस्टिक कंपल्शन यह है कि 5 सूबों में इलेक्शन होने हैं और 2-4 दिन में उनका अनाउंसमेंट भी होने वाला है उस इलेक्शन शेड्यूल का। और इंटरनेशनल का रेमिफिकेशन यह है कि जब भी कभी बात होगी तो आप इस बात को कहेंगे कि देखिए साहब, हमने रेड कॉर्नर वारंट के लिए भी कह दिया है, हमारे यहाँ की चार्जशीट भी हो गई है। तो अगर आप मुझसे पूछे तो सिर्फ इसके 2 ही मकसद है और मुझे कोई तीसरा नहीं लगता कि जो कई साहब कह रहे हैं कि भारत के किसी मुल्जिम को पाकिस्तान मांगेगा तो हम नहीं देंगे और आपके यहाँ के हम मांगेंगे, कभी ऐसा हुआ भी नहीं है। लेकिन ये खुशफहमी के लिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ठीक है, इसको चलाया जा सकता है।
अच्छा, इस वक्त हम पाकिस्तान चलते हैं, जहां से बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात के माहिर प्रोफेसर शमीम अख्तर हमारे साथ हैं, ये कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। प्रोफेसर शमीम, नज़र ये आ रहा है कि दोनों मुल्कों की अफवाज इस वक्त सख्त गिर मौक़िफ अख्तियार किए हुए हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि पिछले दिसंबर जब नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ से मिलने आए तो उसके थोड़े वक्त के बाद ये वाक़िया हो गया पठानकोट का। अब आप क्या देखते हैं, क्या मुस्तकबिल देखते हैं दोनों मुल्कों के बीच जो ताल्लुकात बन रहे हैं?
मैं समझता हूँ कि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। तारीख बताती है कि 2001 में हिंदुस्तान की सारी फौज پاکستان کی سرحد پہ لگا دی تھی, وہ پارلیمنٹ پہ ایک حملہ ہوا تھا, گرو گٹ نے حملہ کیا تھا, بم حملہ, گرو گٹ سے کو پھانسی دے دی گئی اور اس کی خبر پہ یہ نام نشان رہی اور اطلاع دلائی دی اس کے گھر والوں کو. تو ہندوستان کی فوج 2001 میں دسمبر کا مہینہ تھا, ڈھائی سال تک رہی پاکستان پہ حملہ کرنے کی پوزیشن میں, اور دونوں طرف سے لڑکار ہوتی گئی, رجسانی ہوتی گئی اور ہندوستان کی فوج کو میدان واپس جانا پڑا. اب وہی صورت حال پھر پیدا ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل مذاکرات میں ہے اور مذاکرات سے یہ ٹینشن ختم ہوگا اور رجسانی ہوتی گئی, للکار ہوتا رہا تو تصادم ہو سکتا ہے, سڑکی جھڑپیں ہو سکتی ہیں اور دونوں ملک اس وقت اچھے آدمی بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ میں نشانہ لگائے ہوئے, باہر کو رکھے ہوئے ہیں اور کسی دن نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے.
اچھا جی, اچھا جی جی, جس طرح سے شمیم صاحب نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ مذاکرات کا ہونا ضروری ہے, پشپندر کمار آج بھی اطلاعات یہ ہیں کہ بھارت ایشیا پیسیفک جو ایک میٹنگ ہو رہی ہے اسلام آباد میں, اس میں شرکت کے لیے راضی ہے, اور ہم نے بھی دیکھا کہ باوجود بڑے ٹینشن کے پاکستان بھی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کیا. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پس پشت سفارتی تعلقات اب تک بحال ہیں؟
دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ بھارت یہ ریسیپوکیٹ کر رہا ہے کہ جس طرح سے ہارٹ آف ایشیا میں آپ کے جو ایڈوائزر صاحب تھے وہ یہاں آئے تھے, بھارت کی طرف سے بھی جائیں گے, لیکن جو بات ایکچوئل ہونی ہے دونوں کے بیچ میں, بائی لیٹرل جو بات چیت ہونی ہے, اس کا مجھے کوئی بہت امکان نظر نہیں آتے ہیں. خاص طور سے اگر میں بھارت کے پس منظر میں دیکھتا ہوں, اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے انڈیا کے اندر, اس میں پاکستان سے بات کرنے کی بات اس وقت کوئی سیاسی پارٹی نہیں سوچ سکتی, خاص طور سے نریندر مودی کی حکومت تو بالکل نہیں سوچ سکتی. تو تمام یہ باتوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ڈپلومیٹک اینگل سے دیکھیں تو بھارت کی طرف سے کوئی بھی جائے گا وہاں اٹینڈ کرے گا, بیچ میں شہر صاحب بھی یہاں آئے, انہوں نے بھی اٹینڈ کیا, لیکن اس سے کوئی برف نہیں پگھلتی نظر آ رہی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب بات چیت ہو رہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسٹینڈ ہر دن مضبوط ہوتا جا رہا ہے, ہر دن زیادہ سخت ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ یہاں ہندوستان میں بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ایسا ہوگا, خاص طور سے جب میں ہندوستان دیکھتا ہوں تو یہاں جو ڈومیسٹک پریشر ہوتا ہے اس کے میں نے دیکھا ہے کہ ہندوستان پاکستان کے رشتے جو ہیں اکثر بہت چڑھتے ہیں, اس میں عوام کے دباؤ سے ڈپلومیسی جب طے ہونے لگتی ہے تو اس کا یہی حال ہوتا ہے. لہذا حکومت کا بھی مجبوری یہ ہے کہ اس وقت وہ بات کرے گی تو ان کے سامنے سوال یہ ہے کہ ایک مضبوط پرائم منسٹر, ایک مضبوط ہندوستان, ایسا پرائم منسٹر جو پاکستان کو سبق سکھانے کی بات کرتا تھا, اس پاکستان کے ساتھ وہ پرائم منسٹر اب ایسے میں بات کرنے جائے جب ہندوستان کے پاس صوبوں میں اندر الیکشن ہے اور پنجاب کا معاملہ ہے جو سیدھے طور پہ پاکستان کے بارڈر سے لگتا ہے, اتر پردیش ہے جہاں 14% 15% مسلمانوں کی آبادی ہے, تو ایسے میں ان دونوں الیکشن جو ہیں وہ بھارتیہ جنتا پارٹی جس کے نریندر مودی پردھان منتری ہیں اس کے سامنے بڑا سوال ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے بعد کے آئے ریزلٹ کے بعد سے ہمارے بھارت کی طرف سے کوئی کوشش ہو, لیکن ابھی فوری طور پہ مجھے دونوں ملکوں کے بیچ میں کوئی بائی لیٹرل ٹاکس میں برف پگھلتی نظر نہیں آتی.
جی, آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان بھارت کے بگڑتے ہوئے تعلقات کے بارے میں. جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ بھارت نے پٹھان کوٹ کی ذمہ داری جیش محمد کے مسعود اظہر پر ڈالی ہے اور کہا ہے کہ ان کو بھارت کے حوالے کیا جائے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار پشپندر کمار ہیں اور پروفیسر شمیم اختر ہیں جو بین الاقوامی تعلقات پڑھاتے ہیں کراچی یونیورسٹی میں. ہمیں بعض لوگوں نے کال بھی کیا ہے, ان کو بھی سنتے ہیں, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com पर और कहां।
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
जी कुछ कॉलर्स को लेते हैं। कोहे सुलेमान से कॉल किया है अब्दुल हफीज ने।
अस्सलाम वालेकुम मैडम।
वालेकुम सलाम।
नफीसा अहूद भाई, ये शमीम शाहिद भाई ना बैठा है और कुमार सेफ से। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हिंदुस्तान को ये रीजनलाइजेशन की पॉलिसी छोड़नी चाहिए और इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ आना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे जो है ना सिर्फ अफगानिस्तान उनके अफगानिस्तान हिंदुस्तान के साथ है और पाकिस्तान का डेरा तंग कर रहा है, तो ये अच्छा रवैया नहीं है। अगर उन्होंने यही
शुक्रिया आपकी बात हमने सुन ली, शुक्रिया।
कला दम हो या गैर कला दम हो तो यही तंजीम जो है ना सर उठाएंगे और उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे।
और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से मारूफ ने कॉल किया है।
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मतलब मेरा जो हमारे भारत से साफी उनसे सवाल है कि क्या जो इंडिया की आवाम है वो अपनी फौज और हुकूमत से ये नहीं पूछती कि वो मुट्ठी भर मुजाहिदीन को तो रोक नहीं सकते, तो पाकिस्तान के साथ वो इतना बड़ा क्यों खतरा मोल लेते हैं? नहीं उनकी कमजोरियां अपनी हैं और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाते हैं, नहीं ये मेरा उनसे सवाल है।
अच्छा, और अगर कोई और कॉलर्स हैं तो हम लेते हैं, वरना हम प्रोफेसर शमीम की तरफ जाते हैं और उसके बाद जाहिर है पुष्पेंद्र कुमार से भी बात करेंगे। शमीम साहब, आपने भी देखा होगा कि पिछले हफ्ते कलअदम जमात उद दावा के हाफिज़ सईद ने मुजफ्फराबाद में बड़ा जलसा किया था, जबकि एक तरफ कहा जाता है कि जमात उद दावा को इजाज़त नहीं है पाकिस्तान में काम करने की, उसके बावजूद वो बड़े जलसे करते हैं। आप क्या देख रहे हैं कि किस हद तक इस वक्त एक चैलेंज दे रही है पाकिस्तान भारत को? जी शमीम साहब, प्रोफेसर शमीम अख्तर। जी प्रोफेसर शमीम अख्तर की लाइन है, वो मौजूद हैं। जब तक वो आते हैं दोबारा लाइन पर, हम चलते हैं कुछ और कॉलर्स की तरफ। लियाकतुल मुल्क ने कॉल किया है देर से।
अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम।
मोहतरमा शमीम अख्तर साहब से मेरा एक सवाल है, वो ये कि अब तो वो हालात नहीं रहे जो 45 में, 65 में, 71 में और 80 और 2000 की दिहाई में थी। अब तो पाकिस्तान नहीं बल्कि ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन और रूस और इंडिया, यहाँ की हालात माशी भी बदल रहे हैं और आवाम बहुत खुश है। सिर्फ हुक्मरान ऐसे हैं कि वो आवाम की इस खुशी को दुबला करने की बजाय वो मुख्तलिफ किस्म की इशूज को जो काबिल हल है और नहीं हल करते हैं। मिसाल के तौर पर कश्मीर का इशू जो है, इसमें पाकिस्तान की क्या दिलचस्पी है इसके अलावा कि वहाँ के 99% बल्कि 95% लोग जो है वो फ्रीडम फाइटर्स है और इंडिजिनस तहरीक है। इस मसले को हल किया जाए फिर देखें यहाँ खुशहाली ही खुशहाली होगी।
बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। नहीं होगा बिल्कुल, बिल्कुल आपको हमने सुन लिया।
आप इस सईद की और दूसरों के ये
हमने सुन ली आपकी बात। और मियां वाली से कॉल किया है मुरीद खान ने।
वालेकुम जनाब, दाऊद ख्याल से अर्ज कर रहा हूँ। ये इंडिया को जो है ना ये आए बाएं शाएं मारने की बजाय मذاکرات کی میز بنانا چاہیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان قطر والا پاکستان نہیں ہے, ابھی پاکستان ایٹمی ملک ہے اور نہ تو پاکستان کو انڈیا فتح کر سکتا ہے نہ انڈیا پاکستان کو فتح کر سکتا ہے, اس لیے یہ مضبوط اثر کو انہوں نے چھوڑا کیوں ہے؟ پھر آپ نے خود چھوڑ دیا انڈیا والے نے, پھر ابھی کہتے ہیں کہ یہ ہے اور وہ ہے۔ میں جو کہتا ہوں کہ پاکستان ہم اپنے علاقے کا ایک بال بھی اس کو نہیں دیں گے, جو مرضی گل ہے جی. ایسی باتیں جو ہے نا وہ انڈیا کرتے رہتا ہے پاکستان کو دو ٹکڑے کر کے اور پھر پاکستان کا ایٹمی ملک.
اچھا شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہمیں مظفر آباد سے کال کیا ہے جاوید ایوب نے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی مختصر صاحب میرا سوال ہے پشپندر کمار صاحب سے اور جو ہمارے کراچی یونیورسٹی سے اکیڈمیا سائڈ سے ہے کہ ایک تو جو ہمارے لانگ لاسٹنگ ایشوز ہیں کشمیر کا مسئلہ ہے اور دیگر جو ریجنل ایشوز ہیں سر کریک ہے سیاچن ہے اس طرح کے بہت سے ہم کب تک ان سے نظریں چرائیں گے. یہ جب ایشوز تھے تو اس وقت شاید کنونشنل ہتھیار تھے اور آج موسٹ ماڈرن اکوپمنٹس ہیں زیادہ ماس ڈسٹرکشن کے ہتھیار ہیں تو ہمیں ان سے بچنا ہے. اور ہمارا مشترکہ جو دشمن ہے وہ غربت ہے جہالت ہے پسماندگی ہے. تو شرم کی بات ہے کہ ہمارے خطوں میں وہ بیماریاں آج پھر آ رہی ہیں جو دنیا بھر میں ختم ہو چکی ہیں.
بہت اچھی بات کی آپ نے بہت اچھی بات کی اور بلکہ ہم اسی نوٹ پہ دونوں مہمانوں سے ان کے تاثرات لیتے ہیں اور پہلے چلتے ہیں پشپندر کمار کی طرف. جی پشپندر کمار آپ نے ہمارے کالرز کو بھی سنا اور خواہشات بہت ہیں کہ ملک دونوں ملکوں کے بیچ تعلقات بہتر ہوں. آپ کے ذہن میں کیا تجویز ہے کہ ایسا ممکن ہو سکے؟
دیکھیے ایک تو جو آپ کے کالر نے کہا میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی جو فوج ہے وہ کچھ دہشت گردوں سے نہیں لڑ پاتی, اسے پاکستان سے نہیں لڑنا چاہیے. اور اس کو لے کر کے ہمارے ملک میں اس سوال کو لے کر کے حکومت کو حزب اسلام کی پارٹیاں بھی گھیرتی ہیں, دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ ان دہشت گردوں کو روک نہیں پاتے, کبھی کوئی اری میں آ جاتا ہے کوئی نگروٹا میں آ جاتا ہے تو اس پہ بڑی تنقید ہوتی ہے. جہاں تک دونوں ملکوں کے بیچ کی بات ہے میں پھر آپ سے کہوں ہوں گا کہ پاکستان کو اس بات میں ضرور سوچنا چاہیے جب بھی وہ بھارت سے کشمیر کو لے کے بات کرے. وہ کشمیر کو لے کے بات کرے تو پہلے یہ پوچھ لے کہ بھائی ایک طرف آپ جب بات کرنے آتے ہیں تو بھارت یہاں پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر پوری تھرڈ ٹھوک کے کہتا ہے کہ کشمیر از انٹیگرل پارٹ آف انڈیا اینڈ دیر از نو ڈسپیوٹ, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک آن دا کشمیر. اور دوسری طرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں بات ہوتی ہے پاکستان اور بھارت کے جو بھی لوگ ملتے ہیں اس کے بعد باہر نکل کے کہتے ہیں کشمیر پہ بات بھی ہوئی ہے اور چیزوں کی بات. یہ سنتے سنتے میں سمجھتا ہوں کہ ایک لمبا وقت ہو گیا ہے تو دونوں کو پوزیشن کلیئر نہیں ہے. بھارت کہتا ہے یہ انٹیگرل پارٹ ہے, بھارت نے ریزولوشن پاس کر رکھا ہے, پاکستان کہتا ہے یہ ڈسپیوٹ ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب ایک چیز کو پرابلم کوئی مانے تب اس کو سالو کرے. بھارت کہتا ہے پرابلم نہیں ہے, وہ کہتے ہیں پرابلم ہے. تو پہلے تو دونوں کے بیچ میں اس پہ رضامندی ہو اور کشمیر کا معاملہ سالو نہیں ہوگا تو آپ یہ مان لیجئے کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں جتنی کوششیں ہیں یہ فیوٹائل ہیں, یہ دل بہلانے بھر کے لیے ہے, یہ کچھ لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن یہ خبر نہیں ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ اچھے رشتے ہو جائیں گے.
اور شمیم صاحب آپ بتائیے, کشمیر کا تو خیر معاملہ بہت ہی پرانا ہے لیکن وقتی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں ملک آپس کے تعلقات کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟
دونوں ممالک تعلقات بہتر کر سکتے ہیں. آپ کا مسئلہ ہے, مودی صاحب نے بہت ذمہ دارانہ بات کی ہے جو ہندوستان کی اپوزیشن کانگریس پارٹی نے بھی اس سے محبت کی ہے کہ پاکستان کو ایک بوند پانی نہیں دیں گے. جبکہ پاکستان کے اندر یہ ہے پانی کی تقسیم کا مسئلہ طے ہو چکا ہے. ہندوستان کو پاکستان کی سبوت دینا چاہیے, ہندوستان کو پاکستان میں 1977 میں ایوب خان اور لال بہادر شاستری جی معاہدہ کیا, تین دریاؤں کا پانی بہادر دریاؤں کا پانی پاکستان کو دیا, جیلم چناب اور ریاست پاکستان کو دیا, ہندوستان کو دیا. جب یہ اسلحہ پاکستان کو بند باندھنے چاہیے تھے, کے مہاجرین کے ساتھ پاکستان میں لاپرواہی برتی. اب اس کی سزا بھارت یہ ہے کہ متبادل بند بند بنا دیا اور دریاؤں کا رخ پھیر دیا اور پاکستان کو اس کا حصہ جنگل کی دھمکی دے رہا ہے برکزی میں اور وہ پنجاب اور شہرجانہ کو دے رہا ہے.
جی ہاں پروفیسر شمیم اختر, جس طرح سے پشپیندر کمار نے کہا کہ ڈومیسٹک کمپلشنز ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ بھارت کی جو انتظامیہ ہے وہ اندرون خانہ دیکھ رہی ہے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے, اور اس طرح کی جو باتیں نریندرا مودی کر رہے ہیں وہ اسی کے پس منظر میں کر رہے ہیں. باہر کیف اس لیے کہ ہم اس وقت اس سیگمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر کا جو کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, اور بھارت سے تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار پشپیندر کمار. اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter, اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu@voanews.com. خط آپ کے.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال نے سینٹ کو ایک بریفنگ دی جس میں جو گم شدہ افراد ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر وہ بلوچستان میں ہیں, اس کے بارے میں انہوں نے بات کی. ساتھ ساتھ ابٹ آباد کمیشن کے وہ رکن رہے ہیں, اور ان سے کہا گیا کہ اس کمیشن کی رپورٹ کو بھی ظاہر کیا جائے. ہمارے پاس وقت کم ہے تو ہم رپورٹ نہیں چلاتے, لیکن ہم چلتے ہیں سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف کی طرف. محمود اشرف, آپ بتائیں کہ جس طرح سے رپورٹ میں کہا گیا کہ تقریباً 100 کے قریب گم شدہ افراد ہیں جو کہ اب برآمد ہوئے ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ افتخار چودھری نے یہ کام شروع کیا تھا اور آپ ان کے حامی رہے ہیں, تو آپ کی نظر میں اب کورٹس اپنا کام کر رہی ہیں؟
دیکھیے جی, پہلے تو ایک مشرف کے دور میں جو یکدم طوفان آیا تھا, جس میں ایسی پالیسیز بنائی گئیں حکومت کی طرف سے کہ یہ مسنگ پرسن کے معاملات سامنے آئے, اس میں حکومت کے بھی کچھ ایلیمنٹ انوالو تھے, اور اس کا فائدہ جو اٹھایا وہ ٹیررسٹ جو تنظیم میں انوالو تھی, تنظیمیں انہوں نے بھی, اور جو بیرون ملکوں کی جو دشمن کنٹریز ہیں ان کے ایجنسیز جو یہاں ایکٹ اپون کر رہی تھی, انہوں نے بھی اس بات کا فائدہ اٹھایا. لیکن جب عدالت نے اس بات کا نوٹس لیا اور اس پہ اپنے پروسیڈنگ سٹارٹ کی, تو معاملات میں بہت بہتری آئی. نہ صرف یہ کہ حکومتی ایجنسیز کی طرف سے ایسے معاملات رک گئے, بلکہ انہوں نے ایسے بھی اقدامات کیے کہ جس کی وجہ سے کچھ ایسے لوگ جو بظاہر یہ بتائے گئے تھے کہ ان کو کسی حکومتی ایجنسی نے یا جس نے بھی ان کو غائب کیا, وہ بھی منظر عام پر آ گئے, اور پتا چلا کہ ان کو جو دوسری ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز تنظیمیں, انہوں نے اور دوسروں نے ان لوگوں کو پس پردہ رکھا ہوا تھا. بہرحال اب آپ یہ دیکھیے کہ جیسے جاوید اقبال صاحب کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ بات جو انہوں نے بات کی کہ بہت بہتر ہو گئے ہیں معاملات اور اب جو گمشدگان کی تعداد ہے وہ بہت کم رہ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر عدلیہ سنجیدہ رہی اور عدلیہ نے اب بھی آپ یہ دیکھیے کہ اب پہلے تو سپریم کورٹ کے لیول تک تھا, اب یہ ہائی کورٹ کے لیول پہ بھی اور ہمارے ملتان بینچ میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ مسلم پرسنز کے خلاف کیسز جو ہے وہ دائر کیے جا رہے ہیں ان کے لواکین کی طرف سے مسلم پرسنز کی جاتے اور عدالتیں اس بات کا نوٹس لے رہی ہیں اور ان کے جو ایجنسیز ہیں ان کو بلا کر ان کے متعلق اپنی جو پوچھ گچھ ہے وہ کر رہی ہیں اور اس میں کامیاب ہو رہی ہیں کہ مسلم پرسنز جو ہے وہ منظر عام پر آئیں.
اور آپ کے علم میں ہے کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی بھی ایک رپورٹ آئی اور انہوں نے وزارت داخلہ نے جس طرح سے ممنوع تنظیموں کے خلاف ایکشن نہیں لیا اس پر قاضی فیض عیسیٰ نے سخت نقطہ چینی کی. آپ کے علم میں ہے کہ یہ انکوائری تب لی گئی تھی جب وکلا برادری کے کوئی 70 افراد پچھلے سال اسی سال اگست میں ہلاک ہوئے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کمیشن کی وجہ سے کس حد تک آگاہی بڑھے گی؟
دیکھیے یہ ایک تو بات اس کمیشن میں جو باتیں کہی ہیں وہ بالکل درست کہی ہیں اس معاملات میں کہ حکومت کی طرف سے نااہلی بھی ہے اور کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ سیاستدانوں کے براہ راست تعلقات ایسی تنظیموں سے ہیں جس کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کیا جا سکتا, وہ چاہے مسلم لیگ کی حکومت ہو چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا جس کی بھی حکومت ہو, وہ کچھ معاملات میں اپنے ذات کی وجہ سے اور اپنے افعال کی وجہ سے وہ ان کے خلاف کوئی سٹرانگ ایکشن نہیں لیتے. اگر کوئی اسٹیپ لیا گیا تو وہ فوج کی طرف سے لیا گیا اور فوج نے ہی ضرب عضب جو جاری کیا پروگرام وہ اسی کی طرف سے تھا اور اسی نے ہی کب کیا بہت سارا یہاں جو ایلیمنٹ تھا چاہے کراچی میں تھا چاہے بلوچستان میں یا ملک کے کسی اور حصے میں جس کی وجہ سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. کوئٹہ کا سانحہ تو اتنا بڑا سانحہ ہے, آپ یہ بات دیکھ لیجیے کہ وہاں 70 وکلا شہید ہوئے, ایک وکیل جو ہے وہ کتنا پڑھ کے اور کتنا عرصہ اپنے پیشہ میں رہ کر اپنے آپ کو کسی قابل بناتا ہے. تو قوم کا میں سمجھتا ہوں کہ جو آرمی پبلک اسکول تھا اس کے بعد کیا اگر کوئی بڑا سانحہ ہے تو یہی کوئٹہ کا سانحہ ہے. اگر اس پر بھی قوم جو ہے احتجاج نہیں کرے اور جو حکومت ہے وہ سنجیدہ نہیں ہو تو پھر یہ بہت بڑا اس سے بھی آگے آدمیاں ہوتے رہیں گے. یہ حکومت جب تک حکومت اور سیاستدان اپنی جتنی بھی ایجنسیز ہیں ان کو اپنی حفاظت اور اپنی خاندانوں کی حفاظت سے ہٹا کر یہ عوام کے پسند لگائیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسے آدمی جو ہوں وہ ہونے رک سکے.
جی آپ ہمارے ساتھ رہیں, دو تین منٹ اور ہم کچھ کالز لیتے ہیں اس موضوع پر. میاں والی سے ہمیں کال کیا ہے کلیم اللہ نیازی نے.
جی میں مجھے یہ سن کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ انڈیا میں جتنے بھی تنظیمیں ہیں یا جتنے بھی اینکرز ہیں سب لوگ وہ پاکستان کو ہر وقت کریٹیسائز کرتے ہیں, کوئی وہاں سے یہ آواز نہیں اٹھتی کہ انڈیا کی فلان تنظیم کے خلاف کارروائی کی جائے, جبکہ پاکستان میں جو بھی تجزیہ نگار آتا ہے وہ ہر وقت یہی رونا روتا رہتا ہے کہ فوج ایجنسی نے یہ نہیں کیا, فلاں نے یہ نہیں کیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سے زیادہ کیا پورے پاکستان کو آگ لگا دی جائے, کیا یہ اتنے بڑے پیمانے پر کاروائی کی جائے کہ انڈیا کے لیے ریکروٹمنٹ اور زیادہ آسان ہو جائے.
شکریہ آپ کی بات ہم نے سن لی. آپ کی بات میں کافی وزن ہے کہ میڈیا بھارتی میڈیا میں یہ باتیں نہیں کی جاتی جس طرح سے پاکستانی میڈیا میں کی جاتی ہیں. محمد ایجنسی سے ہمیں کال کیا ہے گل زمین نے.
وعلیکم.
وعلیکم السلام.
میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نائب صدر گل زمین بول رہا ہوں محمد ایجنسی سے, اور بات ہو رہی ہے جو لوگ غائب ہوئی ہے یا عدم پتہ ہے, تو یہ بات جو ہے مختلف علاقوں میں ایسے ہی ہوتا ہے اور یہ کام بھی سپریم کورٹ کا ہے, خاص کر ایسے ہمارے جیلوں میں بھی ایسے لوگ پڑے ہیں کیس کا پوچھنے والا نہیں ہے, یہ کام عدالت کا ہے اور عدالت کو چاہیے کہ ہر جگہ اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. یہ لوگ کیوں غائب ہو گیا ہے اور اس کے لوگ در بدر اس کا پوچھ رہے ہیں اور اس کو کچھ معلومات نہیں, یہ کام سپریم کورٹ کا ہے. اگر سپریم کورٹ یہ اس پر ایکشن نہیں لیں گے تو باقی کون لیں گے اور ہم کسی کو سوال کریں گے؟
بہت شکریہ. جی جی
اس پر
جی جی بالکل 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 شکریہ. اس وقت ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف کا جو ملتان میں ہوتے ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم آتے ہیں اپنے تیسرے موضوع کی طرف. موضوع یہ ہے کہ بلوچستان کی سرکار نے اعتراض کیا ہے کہ مشرق وسطی سے جو لوگ آتے ہیں, خاص طور پہ قطر سے آپ جانتے ہیں کہ شہزادے آتے ہیں اور تلور کا شکار کرتے ہیں. یہ بات اس لیے بھی دلچسپ ہے کیونکہ خیبر پختونخوا نے اس سلسلے میں پہل کی تھی اور اب بلوچستان کی سرکار اس پر بات کر رہی ہے. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے پی ٹی آئی کے ایک نمائندہ سینئر رہنما جو بلوچستان میں ہوتے ہیں, ڈاکٹر منیر بلوچ, اور ماحولیات کے ماہر اور سینٹر فار انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سربراہ ناصر پمر. لیکن ہم اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سنانا چاہتے ہیں. پیش کر رہے ہیں عبدالستار کاکڑ.
بلوچستان کی صوبائی حکومت نے وفاقی حکومت کی طرف سے عرب ممالک کے شاہی خاندانوں کے لوگوں کو بلوچستان میں تلور کے شکار کے لیے خصوصی اجازت نامہ یا این او سی جاری کرنے پر سنگین اعتراضات اٹھائے ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مشیر برائے ماحولیات و جنگلی حیات عبید اللہ بابت کا کہنا ہے کہ بلوچستان کی حکومت تلور کے شکار کے حق میں نہیں, اس حمل سے ہمارے صوبے کی جنگلی حیات کو نقصان پہنچے گا. وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر غیر ملکی مہمانوں کو شکار کی اجازت دی ہے.
کاروی ترمیم کے بعد یہ سارا سبجیکٹ جو ہے پروینشل ہے, صوبائی ہے, مگر انہوں نے کسی نے نہیں پوچھا ہے, نہ کسی نے ہمارے ڈپارٹمنٹ کو بتایا, نہ کسی کو بتایا, نہ حکومت کو بتایا. وہ خود آئے پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ, جو ہم نے اپنے افسروں کو حکم دیا ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. اپنے سیکرٹری اور سب کو کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے ان چیزوں کو باقاعدہ طور ہم ہر حال میں روکیں گے.
تلور کے شکار کے لیے سردیوں میں بعض عرب ممالک کے شاہی خاندانوں کے افراد پاکستان آتے ہیں. اس سال بھی جو بولان, سبی, واشک اور پنجگور میں مشرق وسطی سے مختلف شکاری پارٹیاں آئی ہیں جس کے خلاف لوگ احتجاجی مظاہرے بھی کر رہے ہیں. پیر کو ضلع بولان اور چاغی سے تعلق رکھنے والے درجنوں افراد نے کوئٹہ میں مظاہرہ کیا. اس سے چند روز پہلے واشک میں علاقے کے لوگوں نے احتجاجی ریلی نکالی تھی. ضلع چاغی سے تعلق رکھنے والے جلیل محمودانی کا کہنا ہے کہ تلور کے شکار کے وقت شکاری پارٹیوں کے لوگ ہمارے کھیتوں اور فصلات کو کافی نقصان پہنچاتے ہیں.
وہاں پہ کسی بھی عام بندے کو, مڈل کلاس کو یا کسی غریب کو آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. یہ پوری بلوچستان کا مسئلہ ہے. سنی شوران میں جو شکار کر رہے ہیں ہم لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں, جو چاغی میں شکار کر رہے ہیں یا خاران میں شکار کر رہے ہیں ہم ان کی مخالفت کر رہے ہیں.
وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ تلور کے شکار کی غیر قانونی اجازت کسی کو نہیں دی جاتی, تاہم بعض عرب ممالک کے لوگوں کو سفارتی بنیادوں پر شکار کی محدود پیمانے پر خصوصی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ یہ لوگ پاکستان میں سماجی بہبود کے مختلف منصوبوں میں مالی معاونت کرتے ہیں. پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے تلور کے شکار پر عائد کی گئی پابندی کو رواں سال کے اوائل میں کالعدم قرار دیا تھا. ایک اندازے کے مطابق ہر سال تقریباً 5,000 سے 7,000 تلور سائبیریا سے پاکستان کا رخ کرتے ہیں اور یا ستمبر کے اوائل سے فروری تک عارضی بسیرا کر کے اپنے آبائی مسکن کی طرف دوبارہ لوٹ جاتے ہیں. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
جی، اور ڈاکٹر منیر بلوچ، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ بلوچستان کی جو سرکار ہے اس نے ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے کہا ہے، تمام افسران سے کہا ہے صوبے میں، کہ وہ تلور کا شکار فوری طور پہ بند کر دیں. آپ کے خیال میں اس پر کوئی عمل درآمد ہوگا؟
سب سے پہلے میں تھوڑی سی ذرا روشنی ڈالوں گی اس کی روشنی ڈالوں گا اس کے بیک گراؤنڈ پر.
جی جی،
ہمارے پاس تو سعودیہ کے جو گورنر تبوک صاحب ہیں وہ شکار کے لیے آتے ہیں، چاہی اور خاران سے لاتے ہیں، اس کے علاوہ یو اے ای کے جو شیخ ہیں وہ بھی آتے ہیں شکار کے لیے، قطر کے جو شہزادے ہیں، قطر کے جو شیخ ہیں وہ بہت محدود پیمانے سے پہلے آتے تھے، لیکن ایک دفعہ کیونکہ پیناما لیکس میں انہوں نے ایک لیٹر جمع کروایا تھا نواز شریف صاحب کے حق میں ہمارے کورٹ میں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے اور نہ اخلاقی حیثیت ہے. اب اس کے بدلے میں ہماری وفاقی حکومت نے کیا کیا ہے کہ 3-4 دن پہلے 8 ہمارے بلوچستان کے 8 اس طرح کے ڈسٹرکٹ ہیں جن میں انہوں نے قطر کے شہزادوں کو شکار کے لیے این او سی جاری کی. ہمارے جو مشیر جنگلات ہیں ان کو تو آپ نے سن لیا کہ ان کے علم میں یہ بات لائی نہیں گئی ہے اور انہیں بتایا ہی نہیں گیا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد یہ تمام چیزوں کا اختیار صوبے کے پاس ہے، لیکن انہیں بتائے بغیر، ان سے پوچھے بغیر، انہیں بائی پاس کر کے انہوں نے جا کے انہیں این او سی ایشو کر دی. یہاں پہ ایک اور افسوسناک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری تحصیل ہے سنی شوران، وہاں پہ جو زمینیں ان قطر کے شیخوں کو الاٹ کیے گئے ہیں شکار کے لیے، وہاں پہ ہماری تیار فصلیں کھڑی ہیں. گزشتہ 5 سالوں سے بلوچستان جو ہے کیرستانی کا شکار تھا، اس سال اس علاقے میں کچھ بارشیں ہوئی ہیں جس سے جو ہمارے غریب کسان ہیں انہوں نے تھوڑی بہت وہاں پہ اپنی زراعت کی بھی کاشتکاری کی ہے، لیکن اب ان تیار فصلوں میں جب یہ قطر کے شیخ جائیں گے اور شکار کریں گے تو ان فصلوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. اور جو ہمارے کسان بھائی ادھر ہیں جو نام شبینہ کے لیے محتاج ہیں، ان کا کیا حال ہوگا یہ اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کی بھی کوئی سنوائی نہیں ہے.
اچھا،
دوسری بات آپ نے مجھے یہ پوچھی کہ یہ انتظامیہ، ہمارے جو مشیر ہیں مشیر جنگلات انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ نہ تو ہمارے پاس وسائل ہیں نہ ہی ہمارے پاس کوئی ٹاسک فورس ہے جس سے ہم اس شکار کو رکوا سکیں. میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آپ کو کچھ اپ ڈیٹ کروں کہ ہمارے جو صوبائی صدر ہیں سردار یار محمد ریل صاحب، وہ 3-4 دنوں سے خاص کر جو غریب کسان ہیں جن کی زمینوں کو تباہ کر رہے ہیں ان کے لیے وہ کوئٹہ آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہمارا پریس کلب میں بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ تھا اسی شکار کے خلاف، تاکہ یہ کسان بھائی جو ہے یہ نان شبینہ کے لیے محتاج نہ ہو. اور 21 تاریخ کو پی ٹی آئی نے پورے بلوچستان میں پہیا جام ہڑتال کا اعلان کیا گیا، اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام باشعور لوگوں کو، بلوچستان کے تمام ذیشعور لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور 21 تاریخ کے اس پہیا جام ہڑتال میں کو کامیاب بنائیں، تاکہ ہم وفاق کو بتا سکیں کہ بلوچستان یتیم صوبہ نہیں ہے. آپ وہاں بیٹھے ہیں، ہمارے
جی جی
بالکل ہماری کسی چیز پہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے.
اچھا،
ہم گھروں میں بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہماری زرعی زمینوں پہ اب شکار شروع ہو رہا ہے.
اچھا،
باقی رہ گئی گورنمنٹ کی طرف سے، مشیر جنگلات میرے خیال سے اپنی ذاتی حیثیت میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، باقی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری صوبائی گورنمنٹ ہے یا ہمارے وزیر اعلی ہیں ان کے کام پر بھی ان چیزوں پر کچھ جونی نہیں
رہی. اچھا،
ان کی وجہ سے اگر کوئی شکار کرے یا کسی انسان کا شکار کرے
انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، ناصر پمر، آپ نے یہ باتیں سنی اور نظر آتا ہے کہ تلور جو ہے وہ سیاست کا شکار ہو گیا ہے، کیونکہ میاں نواز شریف کے خلاف جس طرح سے پی ٹی آئی اس وقت کام کر رہی ہے تو یہ ایک عنصر بھی اس میں داخل ہو گیا. لیکن اس سے قطع نظر یہ بتائیے کہ 18ویں ترمیم اب صوبوں کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ اس طرح کے کام کر سکیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کے پی بلوچستان کے بعد اب سندھ کے ہاں کوئی اس طرح کا انیشیٹو آ سکتا ہے کہ وہاں کہا جائے کہ تلور کا شکار پر بین کیا جائے؟
ہمارے خیال میں یہ ایک اچھا قدم ہے کہ خیبر پختونخوا کے بعد بلوچستان میں بھی اس قسم کی پیشرفت ہو رہی ہے. تو کیونکہ آپ کو یہ پتا ہوا کہ جو تلور ہے وہ سرکاری طور پہ بلوچستان کا جو ہے وہ پروونشل برڈ جو ہے ڈکلیئر کیا گیا ہے، تو یہ اچھی بات ہے کہ صرف ہم اس کو رسمی طور پہ صوبائی برڈ ڈکلیئر نہیں کر رہے ہیں، لیکن عملاً بھی وہاں کی حکومت اور وہاں کی جو باقی اسٹیک ہولڈرس ہیں وہ اس حوالے سے سجی رہے ہیں کہ وہ اس کو کنزرو کریں اور پرزرو کریں. تو اس حوالے سے جس طرح جہاں تک سوال آپ کا تھا کہ سندھ میں
تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں بھی بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے مختلف اضلاع میں تلور کا شکار ہوتا ہے, اور اس میں ہمارے نہ صرف جو مقامی لوگ بھی اس میں ملوث ہیں, لیکن جو خاص کر کے ہمارے جو عرب کنٹریز کے جو مہمان ہمارے آتے ہیں تو وہ بھی اس میں ملوث ہیں. تو اس حوالے سے جیسا کہ اب یہ جو مینڈیٹ ہے وہ صوبائی حکومتوں کا ہے کہ ایک تو وہ کہ وہ اپنے جو جیسے سندھ میں ہمارے ہاں جو وائلڈ لائف ایکٹ ہے وہ 1972 کا ہے, تو اس کو ہم نے WWF کے پلیٹ فارم سے بھی کوشش کی تھی 2010 میں کہ اس کو اپ ڈیٹ کریں, اور اس کو پھر ہم نے روایت کر کے سندھ گورنمنٹ کو بھی دیا, لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ہے ایک سندھ اسمبلی تک نہیں پہنچ سکا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ جو 72 کا قانون ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ کافی پرانا ہو چکا ہے, اور اس میں جو کنزرویشن کے حوالے سے وائلڈ لائف کے حوالے سے جو ہے خاص طور پہ جو انسینٹیو ہے کمیونٹی کے حوالے سے, کمیونٹی کا جو رول ہے اس میں وہ نہیں ہے, اور اس حوالے سے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ قانون سازی بھی کریں. اور جو جس طرح خیبر پختونخوا اور بلوچستان والوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے تو سندھ حکومت کو بھی اس حوالے سے جو ہے پیشرفت کرنی چاہیے.
بالکل, ہم کچھ کالز لیتے ہیں, کافی دیر سے وہ ہولڈ پہ ہیں اور ان کو لیتے ہیں باری باری. محمد طارق چختائی نے کال کیا ہے قصور سے.
السلام علیکم نفیسہ بہن, محمد طارق ایڈوکیٹ چونیا سے بول رہا ہوں قصور سے.
جی جی,
بات ہو رہی ہے کہ یہ تلور کا شکار نہیں ہونا چاہیے, یہ شہزادے پاکستان میں آتے ہیں خیبر پختونخوا کے بعد, اب بلوچستان میں بہت اچھی روایات ہیں. اصل بات جو ہے وہ بہن یہ ہے کہ سفارتکاری بھیڑیا شکار نہیں ہونی چاہیے. سائبیریا سے آئے ہوئے مہمانوں کو وہ کتری شہزادے وہ مہمان آ کر مارتے ہیں. اس سے بھر کر میں بات کرنا چاہتا ہوں, اگر وفاقی گورنمنٹ یہ بولڈ سٹیپ لے اور پورے ملک میں اس پر پابندی لگا دی جائے تو اس سے بھر کر ایک اور قدم بھی ہے کہ حکومتی عہدیدار وزراء اور وٹیروں کی بہت سی شادیوں میں جن میں میں خود بھی شامل ہوا ہوں وہ وہاں پر کھانے ہی تلور کے ہوتے ہیں بہن. تو میری گزارش یہ ہے کہ جن مہمانوں کو بذریعہ مہمان نہ مارا جائے تو کچھ حال خدا کا خوف کرنا چاہیے.
شکریہ. جی جی, اور ڈنگا سے کال کیا ہے محمد اقبال نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سر بات ایسے ہے کہ یہ ہمارے ملک میں یہ کیا جارہ داری بنائی ہوئی ہے اس نواز شریف نے, کوئی کہیں کیا تو کہیں کیا, ہمارے ملک میں آ کر وہ شکار بھی کہتے جو غلط کام کرتے ہیں. یہ ہمیں شرم آتی ہے ان باتوں کا نام لینے سے بھی. یہ نواز شریف نے پاکستان کا کوئی کونا بنایا خود.
بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. جی جی جی, آپ کی آپ کی بات ہم نے سن لی, آپ کی کال کرنے کا شکریہ. ڈاکٹر منیر بلوچ, آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ ایک تو کہا جاتا ہے کہ قطر سے یا مشرق وسطی سے آئے ہوئے شہزادوں پر پابندی لگائی جائے گی تلور کے شکار کی, لیکن ساتھ ساتھ آپ بھی جانتے ہیں کہ وڈیرے معاشرے میں, قبائلی معاشرے میں بہت سارے قبائلی سردار ہیں جو تلور کا شکار کرتے ہیں, ان پر بھی کوئی پابندی لگانے کا ارادہ ہے؟
شکار کے حوالے سے میں کہوں ہمارے مذہب میں بھی اس پر کوئی پابندی نہیں, لیکن وہ ایک محدود پیمانے پر وقت ضرورت آپ معمولی شکار کر سکتے ہیں. جو علاقے کے لوگ ہیں ان کا تو حق بنتا ہے, اسی علاقے کے لوگ ہیں, اسی علاقے کے رہنے والے ہیں, اور اگر ان کو مجبوری ہے ضرورت ہے تو وہ شکار کر سکتے ہیں. لیکن یہ بالکل سراسر ناانصافی ہے کہ آپ عرب شہزادوں کو جو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ کم سے کم ان کی جو گاڑیاں نہیں ہوتی ہیں وہ 400-500 گاڑیاں ایک شیخ کے پاس ایک شہزادی کے پاس ہوتی ہیں, اور جب ان کی موومنٹ ہوتی ہے تو 70-80-90 گاڑیاں ایک لائن میں موو کر لیتی ہیں, کیونکہ جیسے ہی تلور ان کو دیکھ کے اٹھتا ہے تو یہ اپنے بال چھوڑ دیتے ہیں, انہیں پکڑ لیتے ہیں. تو ایک دن میں 300-400 تلور بھی یہ پکڑتے ہیں. ایک تو یہ نایاب جانور ہے, اس کی نسل کشی ہو رہی ہے. دوسری جو ہماری اپنی ایک عزت نفس ہے, ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستان کا حصہ ہیں, ٹھیک ہے, ہماری اپنی بھی ایک عزت نفس ہے, اس کو مدعو نہ کیا جائے. اگر ان کو اتنا شکار کرنا ہے, شکار کا شوق ہے, یہ اور علاقوں میں جا کے کریں, پاکستان کا پیچھا یہ چھوڑ دیں. باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ چیریٹی وغیرہ کرتے ہیں, تو دیکھیں پوری دنیا میں جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں اور جن ملکوں کو ضرورت ہے چیریٹی کی, ان ملکوں میں وہ بغیر کسی
اس قسم کی شکار یا اس قسم کی رشوت کے وہ چیریٹی کا پروگرام چلاتے ہیں. تو اگر انہوں نے چیریٹی کرنی ہے یا کوئی منصوبے بنانے ہیں یا فلائی منصوبے عوام کے لیے یا ہاسپٹل یا اسکول یا روڈ بنانے ہیں تو وہ ویسے ہی بنائیں.
ڈاکٹر منیر ہمارے پاس ایک کالر ہیں بھکر سے اور ہم جی 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 ایک منٹ صرف سنیے. بھکر سے کالر ہیں اس موضوع پر بات کریں گے. جاوید اقبال نے کال کیا ہے. جی بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی
میڈم یہ قطری شہزادوں کو کیا پاکستان میں یا کہیں بھی دنیا میں یہ قدرتی حسن ہے پرندوں کی وجہ سے زمین کا یہ ختم ہو رہا ہے؟ پہلے کالے تیتر تھے وہ ختم ہو گئے, اب تلور کا شکار یہ کر رہے ہیں. جتنے پیسے یہ شکار پہ خرچ کرتے ہیں اگر اربوں کو زیادہ ہی شوق ہے تو یہ فلاحی کاموں میں کر دے تاکہ پاکستان کے لوگوں کی بہتری ہو جائے. زیادہ ہی ان کو شکار کرنا ہے تو جہاں یہ سائبیریا سے پرندے آتے ہیں وہاں پہ چلے جائیں. وہاں کی گورنمنٹ ان کو اجازت دیتی نہیں ہے. یہ پاکستان میں آ کے لاکھوں لوگوں کو نقصان کر جاتے ہیں اور خیرات میں گاڑیاں یہ
بہت شکریہ
یہاں کے ایم پی ایم این اے کو دے جاتے ہیں.
آپ کو ہم نے اس لیے لیا کیونکہ آپ کا تعلق بھکر سے ہے اور وہاں زیادہ شکار ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا.
منکیرا ڈسٹرکٹ میں یہاں پہ شکار کرنے آئے تھے تو پھر شہباز شریف صاحب بھی حیدرآباد تھل میں آئے تھے تو لوگوں نے کافی احتجاج کیا, پولیس نے ان کو روک دیا کیونکہ ان کے ساتھ بہت سے سپورٹی گارڈ ایس ایس جی کمانڈر ہوتے ہیں. غریبوں کی بات سنی نہیں جاتی. نواز شریف کا پاناما کا مسئلہ حل کرنے شہباز شریف اسپیشل طور پہ حیدرآباد تھل میں ان سے ملنے آئے تھے. بڑوں کی ڈیل ہوتی ہے, غریبوں کو یہاں رگڑا جاتا ہے. اربوں کو زیادہ شوق ہے تو یہاں پہ آ کے غریبوں کو پیسے دینے خیرات کے طور پہ فصلوں کا نقصان ہو جاتا ہے.
جی ہاں
پرندے مارے جاتے ہیں.
بالکل بالکل بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جی جی کیونکہ ہم اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ تھے پی ٹی آئی کے ایک رہنما بلوچستان میں ڈاکٹر منیر بلوچ اور ماحولیات کے ماہر ناصر پمر. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم امریکہ لوٹتے ہیں اور اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. ہمارے پاس وقت کم ہے لیکن ہم بات کریں گے یہ کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ منتخب تو ہو گئے ہیں اور ان کی افتتاحی تقریب بھی 20 جنوری کو ہوگی اگلے سال, لیکن آج بھی ایک خاص دن ہے کیونکہ الیکٹورل کالج جسے کہتے ہیں وہ ان کو اپنا ووٹ دے گا. اس سلسلے میں کچھ پیچیدگیاں بھی پیدا ہو گئی ہیں اور اس کو سلجھانے کے لیے ہمیں یہاں جوائن کیا ہے نیو یارک سے سیاسی تجزیہ کار ملک ندیم عابد نے. ملک ندیم آپ ہمیں بتائیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر بننا اس قدر متنازع کیوں ہو گیا ہے اور الیکٹورل کالج آج جب ووٹ دے گا تو آپ کے خیال میں سب کے سب جو ہے ٹرمپ کو ووٹ دیں گے یا کچھ لوگ منحرف بھی ہو جائیں گے؟
السلام علیکم جی, آپ کے لسنرز کو نیو یارک سے السلام علیکم عرض کرتا ہوں. دیکھیے آج جو 19 دسمبر کو ایک تاریخی دن ہے جو الیکٹورل ووٹ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے, یہ جنرلی یوزلی جو ہمیشہ سے تاریخ میں ایک صرف ایک فارمیلٹی ہوتی ہے لیکن آج اس لیے امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ دیر از اے چانس, لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اس سے منحرف ہوں گے اور ہلری کلنٹن کو ووٹ دیں گے, لیکن ابھی تک سوائے ٹیکسس کے ایک ممبر کے اور کسی نے اوپنلی پبلکلی یہ چیز نہیں اناؤنس کی کہ وہ اپنی پارٹی لائن یعنی ریپبلکن پارٹی کو چھوڑ کے ہلری کلنٹن کو ووٹ دیں گے. لیکن یو نیور نو, چونکہ اس وقت کنٹروورشل ڈونلڈ ٹرمپ اس لیے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کی جو سب سے بیسک اساس ہے جس میں ہر شخص کو اس کے مذہب, اس کی پالیٹکس, اس کے کلچر کو پریکٹس کرنے کا رائٹ دیا گیا ہے, اس کو وہ وائلیٹ کر رہے ہیں. وہ ہر مائنورٹی کے خلاف بات کرتے ہیں, ڈفرنٹ ریلیجیس مائنورٹی کو بھی کہ انہوں نے نشانہ بنایا جس میں مسلمان بھی شامل ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کنٹروورشل قسم کا ایشو بن گیا ہے. میرا خیال ہے, ذاتی رائے یہ ہے کہ آج کوئی اتنا بڑا اپسیٹ نہیں ہوگا بیکاز یہ جو الیکٹورل ووٹس ہیں یہ جو اسٹیٹ پارٹیز ہیں یہ نامینیٹ کرتی ہیں اور یہ بہت چھان پھٹک کے بعد جو پارٹی کے سٹرونگ ہارڈ لائنر جو لائلسٹ ہوتے ہیں ان کو نومینیٹ کیا جاتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز میں آپ کے لسنرز کے لیے انٹرسٹ کے لیے میں مینشن کرتا چلوں کہ گو کے اسٹیٹ ریکوائرمنٹس ہیں کہ جو اسٹیٹ میں پبلک ووٹ جو لیتا ہے, جو میجورٹی ووٹ لیتا ہے, الیکٹورل ووٹ اسی کو جانے چاہیے, لیکن دیر از نو فیڈرل لا دیٹ پروہیبٹس کہ وہ کسی دوسرے کو ووٹ نہیں دے سکتے. سو ان ادر ورڈ فیڈرل لا الاؤز کہ وہ جو الیکٹورل ووٹس ہیں وہ پارٹی لائن کو کراس کر کے دوسرے کو ووٹ دے سکتے ہیں, لیکن ابھی تک آج تک ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہو. آج اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے تو 38 ووٹ کم از کم چاہیے جو انحراف کریں گے اپنی اسٹیٹ میجورٹی سے اور پارٹی لائن کو کراس کر کے ہلری کلنٹن کو ووٹ دیں گے, تو پھر ہلری کلنٹن صاحبہ کا 270 کا گول پورا ہوتا ہے. 38 ووٹوں کا انحراف کرنا اپنی پارٹی لائن سے از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ایک اور فارمیلٹی ہے کہ یہ جو آج ووٹ کاؤنٹ ہوں گے اس کے بعد بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پریزیڈنسی کنفرم نہیں ہے, پریزیڈنسی فائنلی کنفرم ہوگی 6 جنوری کو جب یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیو ان ووٹوں کو گنتی کر کے اور ویریفائی کریں گے تو ان کی پریزیڈنسی کنفرم ہوگی.
یہ بتائیے آپ کے علم میں ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے تھینک یو ریلیز نکالی شکریہ ادا کرنے کے لیے ان لوگوں کا جنہوں نے ان کو ووٹ دیا, اور انہوں نے یہ بھی باتیں کی کہ ہم بطور ایک ملک منقسم ہیں اور ہمیں یکجا ہونے کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ جب ان کا انوگریشن ہوگا تو ان کی مخالفت میں بھی ریلیز آئیں گی, لوگ آئیں گے مظاہرہ کرنے کے لیے. اس کے پیش نظر آپ کے خیال میں اس وقت ٹرمپ کی ٹیم کچھ کر رہی ہے تاکہ اس طرح سے نہ ہو اور یکجہتی حاصل کی جائے؟
دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ ٹرمپ صاحب کی ٹیم ایسا کوئی کام نہیں کر رہی جو کہ ملک کو یونائٹ کر سکے. جو انہوں نے پچھلے 1.5 سال کی کیمپین میں جو ملک کو اور ملک کی یونٹی کو نقصان پہنچایا ہے اس کو ریپیئر کرنے کا ابھی تک کوئی کام نہیں کیا گیا. میں کل ہی ایک انالیسس دیکھ رہا تھا کہ ابھی تک جو انہوں نے اپنی کیبنٹ بنائی ہے دیٹ از دی موسٹ وائٹ کیبنٹ ان دی ریسنٹ ہسٹری. سو یہ بھی اس میں بھی مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ پریزیڈنٹ الیکٹ نے یا وائس پریزیڈنٹ الیکٹ نے ذاتی طور پہ ابھی تک ایسی کوئی ایفرٹ نہیں کی جس میں کہ مائنورٹیز کے بارے میں, جن کے بارے میں وہ پوری کیمپین میں ان کے خلاف بات کرتے رہے ہیں, میکسیکنز کے خلاف, ہسپینکس کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, سو ان کو کسی کو آن بورڈ لینے کی کوشش نہیں کی انہوں نے. سو میرا نہیں خیال کہ یہ مستقبل قریب میں جو ڈیوائیڈڈ کنٹری ہے اگر وہ الیکٹ ہونے کے بعد اوتھ بھی لے لیتے ہیں تو یہ ڈویژن قائم رہے گا کیونکہ اس کو یونائٹ کرنے کی ابھی تک کوئی ایفرٹ نہیں کی گئی. اور جہاں تک تعلق ہے لوگوں کے احتجاج کرنے کا تو احتجاج اس ملک کی خوبصورتی کا ایک بڑا خوبصورت موزائک کا حصہ ہے, وہ لوگوں کا رائٹ ہے. لیکن اس احتجاج سے میں نہیں سمجھتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پریزیڈنسی کو کوئی چیلنج درپیش آئے گا. چیلنج صرف آج 3 بجے تک کا ہے, 3 بجے تک آفٹر نون میں تمام جو اسٹیٹ پارٹیز ہیں وہ اپنے الیکٹورل ووٹس کاسٹ کر لیں گی اور وہ اناؤنس ریزلٹ ہو جائے گا. سو میرے خیال سے احتجاج کا کوئی فائدہ ہوگا؟
جی, کیونکہ آپ ہلری کلنٹن کے سپورٹر ہیں اور کوئی ریپبلکن اس وقت موجود نہیں ہے, لیکن میں بتاتی چلوں کہ ٹرمپ کیمپین کے ارکان کہتے رہے ہیں کہ وہ ملک کو یکجا کرنے کی کوشش کریں گے. بہرکیف ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. اس دوران ہمیں کچھ لوگوں نے کال بھی کیا, کوہاٹ سے سید نذیر نے اور اٹک سے غلام نے, بہت شکریہ. اور ملک ندیم عابد, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا.
شکریہ جی, السلام علیکم.
اس پروگرام کے انجینئر تھے جونا کمنگز, پروڈیوسر گلرخ. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.